میزنه ماتم با شبان نظم سن آتیس حجر کو کاشان نبوت و امامت میں نبی و علی کے فرزند امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کی آمد سے ہدایت و آگہی کے بام و در اور زیادہ روشن و منور ہو گئے. خداوند منان کی یہ حکمت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی عظیم نعمتوں سے عالم بشریت کو بہرمند کرتا رہا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا وجود اقدس بھی انہی عظیم نعمتوں میں سے ہے جو انسانی سعادت و کامرانی کا ایک عظیم سرچشمہ ہے. ماہ شعبان العظم کی مسرتوں اور شادمانیوں سے معمور ان مبارک و مسعود فضاؤں میں امام کی زندگی سے چند پھول چن کر اپنے مشام جان کو معطر کرنے سے قبل اس مہینے کی فضیلت و عظمت سے متعلق امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قول نقل کر دینا چاہتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے ماہ شعبان کی آمد پر اپنے احباب و اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، لہذا اپنے نبی کی محبت اور پروردگار عالم سے تقرب کے لیے اس مہینے میں روزے رکھیے. جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے گا خدا کا محبوب بن جائے گا، اس کی کرامتیں شامل حال ہوں گی اور بہشت میں جانا واجب ہو جائے گا. جی ہاں، امام زین العابدین عبادتوں کی زینت، سید سجاد سجدوں کی حقیقت، بندگی اور بندہ نوازی کی آبرو، آپ کی تخلیقی عبودیت، خضوع و خشوع، دعا و نیائش اور توکل و معرفت کے خمیر سے ہوئی ہے. آپ نے دعا کو لو اور مناجات کو رسائی عطا کی ہے. آپ کی دعاؤں اور مناجاتوں کے صدقے میں آسمان شامیانہ زندگی اور زمین سجادہ بندگی بنی ہوئی ہے. آپ سجاد بھی ہیں اور سید سجاد بھی، آپ عابد بھی ہیں اور زین العابدین بھی. خدا کیوں کر نہ اس کو صاحب جاہ و حشم کر دے، جو پائے سید سجاد پہ سر اپنا خم کر دے. سوائے سید سجاد کون ایسا مجاہد ہے، مسلح کو جو میدان اشک کو تیرے ددم کر دے. نگاہ اہل دانش میں وہی ہے فاتح اعظم، بندھے ہاتھوں سے جو اونچا شریعت کا علم کر دے. نگرانی اہل بیت نبوت و رسالت کے دوسرے نو نہالوں کی مانند گلدست امامت کا یہ پھول بھی اخلاق تو معنویت کے حسین ترین جلووں سے مزین، علم و معرفت کی پاکیزہ ترین خوشبوؤں سے معطر تھا. آپ نے 2 سال علی ابن ابی طالب کی آغوش محبت میں، پھر 10 سال امام حسن اور 10 سال امام حسین علیہ السلام کی شفقت و تربیت میں رہنے کے سبب کمال و معرفت کے تمام دریچے اپنے اوپر ہویدہ کر لیے تھے. لوگوں کے درمیان اپنی بندگی اور عبادت میں بے پناہ شغف کی بنا پر زین العابدین پیشانی اور گھٹنوں پر گٹھوں کی نشانات کی بنا پر زصفنات اور طول سجدہ کی وجہ سے سید سجاد کہے جانے لگے. امام زین العابدین علیہ السلام کو چونکہ مشیت الہی کے تحت عصر عاشورہ کے بعد اسلام و مسلمین کی امامت و ہدایت کا عظیم فریضہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر حسینی شہادت کے راز و رموز سے دنیا کو آگاہ و بیدار کرنا اور بنی امیہ کی حکومت کو متزلزل کرنا تھا۔ خدا نے کربلا کے عظیم معرکے میں آپ کو محفوظ رکھا اور آپ نے اپنی اسیری کے دوران کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں اپنے حق آفری خطبوں کے ذریعے عالم اسلام کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آئیے ہندوستان کے جوان سال خطیب حجت الاسلام سید زغم عباس رضوی زیدہ شرفہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کی زرعی حیات پر گفتگو سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں خصوصاً وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سن 38 ہجری میں اس کائنات میں تشریف لائے اور سن 95 ہجری میں اس کائنات سے تشریف لے گئے، آپ کی زندگی پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو کچھ پہلو ہیں جو بہت آشکار آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے ایک بہت خاص موقع کے لیے ذخیرہ کیا تھا اور وہ کربلا کا میدان ہے کہ آپ نے وہ تمام اصحاب انبیاء کی زحمتیں جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خون سے بچایا تھا، ان زحمتوں کو کوفہ و شام کے بازار میں، اور نہ صرف کوفہ و شام کے بازار میں بلکہ پوری کائنات میں آپ نے عام کیا۔ اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس کائنات میں زندہ رہے ان زحمتوں کو جو کربلا کے میدان میں اٹھائی گئی تھیں ان کو کائنات پر عام کرتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کچھ ایسے رخ ہیں جن پر ہماری نظر ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر صرف امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس رخ پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے کہ جس کو کربلا کے بعد گریا و بکا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب تک زندہ رہے کربلا والوں پر گریا کرتے رہے، اور یہ بھی کہنا شاید مناسب نہ ہو کہ 35 سال یا 40 سال تک گریا کرتے رہے، بلکہ یہ لفظ مناسب ہے کہ جب تک زندہ رہے گریا کرتے رہے۔ لیکن جہاں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کربلا پر گریا نظر آتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی زندگی کے کچھ اور اہم پہلو ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ مختصر وقت میں صرف دو ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جیسا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو کان یعول 100 بیت من فقراء المدینہ وکان یعجبہ ان یحضر طعامہ الیتامہ والضراء۔ حضرت فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے تقریباً 100 گھروں کی پرورش کر رہے تھے، یعنی 100 گھر ایسے تھے جن کی سرپرستی، جن کی ذمہ داری امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا تو آپ کے پشت پر وہ اثرات دیکھے گئے کہ جو رات کی تاریکی میں بوریا اٹھانے کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے۔ دوسری طرف امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے سے آج ہمارے سامنے دعاؤں کا مجموعہ پیش ہوا ہے جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے، یعنی صحیفہ کاملہ، یعنی صحیفہ سجادیہ۔ آپ دیکھیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں جس طریقے سے کربلا والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان سے زیادہ کربلا والوں پر رونے والا نہ کائنات نے دیکھا ہے اور نہ دیکھے گی، اس لیے کہ سید البقائین ہیں۔ وہی امام سجاد جب پروردگار کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس طریقے سے گریا کرتے ہیں اور اس طریقے سے مناجات کرتے ہیں کہ پورا ایک مجموعہ دعاؤں کا، یعنی صحیفہ سجادیہ، ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہی امام سجاد جب معاشرتی زندگی میں اور سماجی زندگی میں آتے ہیں تو فقیروں کی، لاوارثوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، اس طریقے سے سرپرستی کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے نظر آتے ہیں کہ میرا باپ تقریباً 100 گھر اور 100 گھرانوں کی پرورش کر رہا تھا. آپ نے ملاحظہ فرمایا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی جو اتنے خطرناک مرحلے سے گزری ہے کہ جہاں ایک دل پر اتنے داغ ہیں کہ جس کا دنیا تصور نہیں کر سکتی. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ رہنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے. جس نے ایسے مصائب دیکھے ہیں, جس نے ایسے مصائب سہے ہیں کہ یقیناً کہ جو مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے یہ حقیقت ہے. لیکن وہی امام سجاد اپنی زندگی میں جو کربلا کے بعد کی زندگی ہے اس میں نہ لوگوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں اور نہ پروردگار کی بارگاہ میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے. جس طریقے سے آپ امام حسین پر گریا کر کے ان کی قربانی کو عام کر رہے ہیں اسی طریقے سے نادار لوگوں کی سرپرستی کر کے اس فریضے کو بھی انجام دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے مناجات کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو یہ درس دیا جا سکے کہ کسی ایک پہلو کو دیکھ کر کے دوسری طرف سے غافل نہیں ہوا جاتا. جتنا ضروری امام حسین پر گریا کرنا ہے اسی قدر ضروری پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اس سے مناجات کرنا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے وطن اپنے اہل و عیال سے ہٹ کر کے بھی جو دوسرے لوگ اپنے خاندان کے علاوہ بھی پائے جاتے ہیں ان کی دستگیری کرے اور ان سے فراموش نہ ہو. یہ تین اہم رخ ہیں جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. ایک کربلا والوں پر گریہ کرنا, دوسرے فقیروں مسکینوں لاوارثوں بیواؤں یتیموں کا سہارا بننا, اور تیسرے محراب مناجات میں کھڑے ہو کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا. اور یہی وجہ تھی کہ آج جس طریقے سے امام سجاد گریے کے میدان میں مشہور ہیں اسی طریقے سے دعاؤں کے میدان میں بھی مشہور ہیں. اور اتنا بڑا مجموعہ کسی اور کا نہیں دیکھا گیا جتنا بڑا مجموعہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا دعاؤں کا ہے. اور اسی طریقے سے فقراء مدینہ کے لیے بھی ایک ماوا اور ملجا کی حیثیت رکھتے تھے. یہ راز اس وقت کھلا کہ کون تھا جو راتوں کو ہمارے دروازے پر غذا لے کر کے آتا تھا کہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گزر گئے تو آپ نے پہچانا کہ ایسی جامع شخصیت تھی کہ ایک رخ کو مد نظر رکھ کے نہ فقط یہ کہ دوسرے رخ کو نہیں چھوڑا بلکہ مختلف رخ پر اسی طریقے سے امام سجاد کی سیرت ہمارے سامنے ہے جس طریقے سے کربلا کے مسائے پر گریا کرنے کی صورت میں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایسا درس نصیب ہو کہ ہم نہ لوگوں سے غافل ہوں نہ خدا سے غافل ہوں اور نہ عزتداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے غافل ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
جی ہاں عزیزان گرامی, جیسا کہ آپ نے مولانا سید زکم عباس صاحب سے سماعت فرمایا, امام زین العابدین علیہ السلام عظیم خصوصیات کے حامل تھے. ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق و فرائض کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے تھے, خود بھی اس سلسلے میں اسلام کی الہی تعلیمات کا پاسو لحاظ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی دعوت دیا کرتے تھے, کیونکہ آپ کی نگاہ میں تمام ظلم و ناانصافی کی جڑ یہی ہے کہ لوگ خدا اور اس کے بندوں کے باہمی حقوق و فرائض کی طرف سے غافل اور بے توجہ ہیں. چنانچہ اس موضوع پر آپ نے ایک گراں بہا رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے جو بفضل الہی اب بھی تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور اہل حق و حقیقت کے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عصر حاضر میں انسانی حقوق کے موضوع پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے, لیکن خدا اور اس کے بندوں کے تئیں انسان اور انسانی معاشرے کی ذمہ داریوں اور فرائض کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے. اسی لیے بہت سے مفکرین اور دانشوروں نے جدید قانونی پروٹوکول اور معاہدوں کے اصولوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حقوق اور فرائض ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی کوئی مفہوم پیدا کرتے ہیں، ورنہ ایک طرف نعرے دنیا کا وہ حال کر دیتے ہیں کہ جن سے اسلحہ دل کا انسان کراہ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے. اور حقوق انسانی کے عالم مردار ہی سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی کا باعث بنے ہوئے ہیں. اور آج دنیا کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ حقوق کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جامع انداز میں ایک دوسرے کے تئیں فرائض کے دائروں کا بھی تعین کیا جائے. ظاہر ہے کہ انسان جب تک خود کو کسی قوت کے سامنے جواب دہ محسوس نہیں کرے گا، اپنے حقوق کے صحیح مفہوم و معنی کو سمجھنے اور محسوس کرنے سے عاجز و لاچار رہے گا. قرآن حکیم، نبی اکرم کی احادیث و روایات اور ائمہ معصومین کے اقوال و ارشادات، نیز اہل بیت علیہ السلام کی عملی زندگیوں میں انسان کے حقوق و فرائض سے متعلق ایک جامع و مستحکم نظر موجود ہے. صرف اپنی عملی زندگی میں انہیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. امام ذوالعابدین علیہ السلام نے بھی اپنے رسالہ حقوق میں انسان کا خود اپنے، اپنے خدا، اپنا عزیز و اقارب اور اپنے معاشرے اور نظام کے ساتھ دو طرفہ رابطے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور حقوق و فرائض کے دائرے معین و مشخص کر دیے ہیں. امام کی نگاہ میں انسان ایک شریف و عزیز محترم مخلوق ہے اور اسلام نے اس کو اللہ کا بہترین انتخاب قرار دیا ہے اور اس کے لیے اعلیٰ ترین کمال و ارتقا کی راہیں باز کی ہیں. اس لیے انسان کی گردن پر سب سے بڑا حق اگر ہے تو خدا کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف خدا کی پرستش کرے اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دے. اور اگر کسی نے پورے اخلاص کے ساتھ یہ کام انجام دیا تو خدا نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ وہ بھی اپنے اس بندے کو دنیا و آخرت کی سعادتوں اور ترقیوں سے بہرمند کر دے. خود انسان کا اپنے وجود کے تئیں حق یہ ہے کہ خود کو خدا کی اطاعت و بندگی میں مشغول رکھے، کیونکہ جو لوگ ایسا نہیں کرتے خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ عبادت و پرستش انسان کی فطرت میں شامل ہے. جب انسان اپنے خالق و پروردگار کی عبادت نہیں کرتا تو اپنے سے پست مخلوقات کی عبادت و پرستش میں لگ جاتا ہے، اور یہ خود اپنے نفس کے ساتھ ظلم ہے. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے اس رسالہ حقوق میں ایسے 51 حقوق ذکر کیے ہیں جو انسان کی خود اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں. آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس سے برائیوں کا نظارہ نہ کریں اور دوسروں پر ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش نہ رہیں. کان کا حق یہ ہے کہ غیبت و تہمت نہ سنیں. زبان کا حق یہ ہے کہ جھوٹ اور فریب کی ناروا باتیں نہ کریں. اسی طرح دینی رہنماؤں کی نگاہ میں کمزور ترین شخص وہ ہے جو دنیا میں کسی کو اپنا دوست اور ہمدرد نہ بنا سکے، یعنی دوستی سے محروم رہ جائے یا دوستوں کی دوستی برقرار نہ رکھ سکے اور انہیں خود سے دور کر دے. چانچے لوگوں کے حق اور دوستی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے امام ذوال عابدین علیہ السلام نے اپنے رسالہ حقوق میں فرمایا ہے، آپ کے دوست اور ساتھی کا آپ پر حق یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کریں، اور اگر حسن سلوک ممکن نہیں ہے تو اس کے ساتھ انصاف سے کام لیں اور جہاں تک ممکن ہو دوستی میں کمی نہ کریں. اس کے خیر خواہ اور پشت پناہ بنے رہیں اور اس کو غصہ دلانے اور پریشان کرنے کے بجائے ہمدرد و غم گسار بنیں. اسی طرح امام فرماتے ہیں، آپ فاسق و بد کردار افراد کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ وہ ایک لقمے سے بھی کم کے لیے آپ کو دوسروں کے ہاتھ بیچ سکتا ہے. کنجوس کے ہاں مد و رف سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے کام نہیں آئے گا، اپنے مال کو آپ پر ترجیح دے گا. جھوٹوں کے ساتھ نہ رہیں، کیونکہ وہ سراب کی مانند ہیں جو نزدیک کو دور اور دور کو نزدیک بتاتے ہیں. کم عقلوں پر اعتبار نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے لیکن نقصان میں مبتلا کر دیں گے.